أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ احزاب کے بعد سے جو مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو یہ 13 مکی صورتیں ہیں جن کے بعد اب 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں. سب سے پہلی سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ سورہ مبارکہ نہ صرف یہ بلکہ تینوں یہ مکی صورتیں بلا تمہید شروع ہو جاتی ہیں, نہ کوئی حروف مقطعات ہیں نہ کوئی اور تمہیدی مضامین ہیں. بالخصوص سورہ محمد کا آغاز جو ہے وہ بہت ہی ابرپٹ آغاز ہے, جیسے کہ گفتگو اچانک شروع ہو جاتی ہے. فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو روکا, اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. یعنی یہ کہ اگر اس سے پہلے انہوں نے کوئی نیکیاں کی بھی تھیں, کوئی خیرات, کوئی صدقات, کوئی غریبوں کو کھانا کھلانا, تو حق کے آنے کے بعد جب انہوں نے حق کو رد کیا ہے تو ان کی گزشتہ زندگیوں کی وہ تمام نیکیاں بھی حق ہو گئی. اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ ایمان لائے اس شے پر کہ جو نازل کی گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کرے گا اور ان کے تمام معاملات کو صحیح فرما دے گا, درست کر دے گا. اس کے بعد اس پہلے رکوع میں ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے, اور اس کا تقابل کیجئے گا سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے. یہ چونکہ ایک اہم علمی مسئلہ ہے اس لیے میں تھوڑا سا وقت اس میں آپ کا لے رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ انفال میں یہ مضمون آیا تھا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو فدیہ لے کر رہا کر دینے کا جو فیصلہ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا. الفاظ یہ تھے ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض, کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہو جب تک کہ زمین میں اچھی طرح خوریزی نہ ہو چکے, یعنی یہ کہ جب تک کفر کا سر کچلا نہ جا چکے, کفر کی قبر توڑ نہ دی جا چکے, اس سے پہلے پہلے ان لوگوں کو قیدی بنا لینے کے معنی یہ ہے کہ قیدی بنا کر انہیں فدیہ وغیرہ لے کر اگر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ دوبارہ کفر کی طرف سے طاقت بن کر حملہ آور ہوں گے. ہاں جب فیصلہ ہو چکے, بات طے ہو جائے, فیصلہ کن طور پر اسلام کو غلبہ ہو جائے, پھر معاملہ دوسرا ہے. لیکن ابھی تو پہلی ہی جنگ ہوئی تھی. وہ جو قاعدہ ہے اب وہ یہاں بیان ہو رہا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے, مراد ہے جنگ میں ملاقات یعنی مقابلہ, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو مارنا ہے گردنوں کا, یعنی ان کی گردنیں مارو, ان کی گردنیں اڑاؤ, اس میں کوئی نرمی جو ہے آڑے نہ آنے پائے. یہاں دیکھیے پھر وہی لفظ آیا حتی اذا اسخنتموہم, پھر جب تم ان کا خوب دلیا کر چکو, ان کا سر کچل چکو, خوریزی ہو چکے, فشد الوثاق, تو پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ, یعنی پھر قیدی بنا لینا, اسیر کر لینا اس صورت میں صحیح ہوگا جبکہ یہ مرحلہ آ چکا ہو کہ کفر کو فیصلہ کن شکست ہو چکی ہو, حق کو فیصلہ کن فتح ہو چکی ہو. فَإِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَان, اس کے بعد یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے, خواہ ان پر احسان دھر کر انہیں چھوڑ دو بغیر فدیہ لیے تب بھی کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ سر کچلا جا چکا ہے کفر کا, وَإِمَّا فِدَان, اور یا فدیہ لے کر چھوڑ دو, حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے, یعنی بات فیصلہ کن ہو چکی ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لیتا, ولیکن لیبلو بعضکم ببعض, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اسی رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ بہت اہم آیت ہے. نصرت خداوندی کے ضمن میں قاعدہ یہی ہے کہ اگر اللہ اس کے بندے جو ہیں اس کے دین کی مدد کرتے ہیں تبھی اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، لیکن اگر لوگ اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں اور اس کے باغیوں کے ساتھ وفاداریاں رکھیں اور پھر وہ اللہ کی مدد چاہیں تو معلوم خود ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی ہی مضحکہ خیز سی بات ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ 40 دن نہیں 400 دن متواتر جو ہے قنوت نازلہ مانگتے رہے، کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے، ان دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے طرز عمل کو انسان درست نہیں کرتا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. پہلے رکوع کی آخری آیت پر توجہ کیجئے. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تو مولا ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں. شاید یاد آیا ہو کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی ہے اور حضور مسلمانوں کو لے کر کوہ احد پر چڑھ گئے ہیں تو دامن احد میں ابو سفیان جو اس وقت سربراہ اور سپہ سالار تھے افواج کے، کفار کی فوج کے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم. پہلے تو یہ تھا کہ نعرہ لگایا اعلی حبل، حبل کی جے ہو، تو جواب دلوایا گیا اللہ عز و جل، اللہ ہے جو العزیز ہے اور جو بہت بلند و برتر ہے. پھر انہوں نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے جو ہماری پشت پناہ ہے، مددگار ہے، اے مسلمانوں تمہارے پیچھے کوئی دیوی نہیں ہے، لا عزا لکم. تو حضور نے جواب دیا، کہا فرمایا کہ جواب دیا جائے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. وہ یہی آیہ مبارکہ ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. تیسرے رکوع کے شروع میں نقشہ کھینچا گیا ہے منافقین کا. یہ سورہ مبارکہ ابتدائی مدنی دور کی صورتوں میں سے معلوم ہوتی ہے. غزوہ بدر کے فوراً بعد یعنی سورہ انفال کے آس پاس ہی اس کے زمانہ نزول معلوم ہوتا ہے. فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب ایک سورت محکم نازل ہوتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، جنگ کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، اور یہ روگ کا لفظ عام طور پر نفاق کے لیے آتا ہے، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھیں گے کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، تو ان کے اوپر ہوائیاں چھن رہی ہوں گی اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے. فاولا لہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، اطاعت و قول معروف، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے اطاعت کرو اور قول معروف اختیار کرو، فإذا عزم الامر، اور جب معاملہ طے ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم، پھر اگر وہ اپنے رب سے جو عہد انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو خیر عطا فرمائے گا. اسی میں وہ آیت آئی فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، بے شک وہ لوگ کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اپنی پیٹھ کے بل مڑ گئے ہیں، ایڑیوں کے بل واپس ہو گئے ہیں، الشیطان سول لهم واملا لهم، یہ شیطان ہے کہ جس نے انہیں یہ دھوکہ دیا ہے اور امیدیں لگا دی ہیں، دنیاوی امیدیں جو ہیں. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ان لوگوں سے کہ جنہیں بہت ہی ناپسند ہے اللہ کا اتارا ہوا یہ قرآن، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری پیروی کریں گے۔ یہ جو بڑے بڑے سردار تھے منافقین کے، جب ان کے پاس یہ جاتے تھے، قرآن مجید میں جو ذکر آتا ہے کہ خلاؤ الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، تو ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ بعض چیزوں میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے رازداری کی باتیں یہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اس دن کیا حال ہوگا جس دن کے ملائکہ ان کی جان قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ آیت نمبر 31 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اے مسلمانوں جان لو ہم تمہیں لازماً جانچیں گے، پرکھیں گے، آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے، اور ہم تمہارے تمام حالات کی جانچ پڑتال کر کے رہیں گے۔ آخری آیا مبارکہ، ہاؤ انتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے مضامین کی طرف اگر ذرا دھیان کریں تو قتال کے ساتھ ساتھ انفاق پر زور، اس لیے کہ مال اور جان دونوں کا کھپانا اللہ کی راہ میں ضروری ہے۔ تو فرمایا ہاں تم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں پکارا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو کوئی بخل سے کام لیتا ہے تو وہ بخل کر رہا ہے اپنی جان سے، یعنی اپنی جان کو فائدہ پہنچانے سے روک رہا ہے، اگر خرچ کرتا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور جان لو کہ اللہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے جو تم سے مانگ رہا ہے، یہ تو تمہارے آزمانے کے لیے ہے۔ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، فقیر تم ہو، محتاج تم ہو، احتیاج تمہاری ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ آخری آیت، یہ آخری ٹکڑا بہت اہم ہے، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، اس مشن سے روگردانی کرو گے، نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو فرض منصبی ہے اس کو ادا کرنے سے پہلو تہی کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹائے گا کسی اور قوم کے ہاتھ میں، اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا، ثم لا يكون امثالكم، پھر وہ تم جیسے نہ ہو۔ یہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے تاریخ میں، وہ جو علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، عربوں کی قیادت جو ہے وہ ختم ہوئی عالم اسلام سے، اور ترکوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جھنڈا جو ہے تھما دیا، حالانکہ وہی تھے کہ جن کے ہاتھوں پہلے ان کی شدید ترین مرمت کرائی گئی۔ کوئی عجب نہیں کہ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے، اور یہی واقعہ دوبارہ پھر کبھی ہو جائے، اس لیے کہ بظاہر احوال عالم اسلام میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، کبھی کبھی مایوسی کی اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید عالم اسلام میں سے کوئی ملک یا کسی خطے کے مسلمان بھی اس کے اہل نہیں ہیں کہ دین کے جھنڈے کو اٹھا سکیں جیسا کہ اس کو اٹھانے کا حق ہے، شاید کہ یہ سب کے سب ریجیکٹ کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ پھر کسی اور قوم کو اپنے دین کا یہ جھنڈا تھما دے۔ وما ذالک علی اللہ بیسیر۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الفتح، یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری کی پوری صلح حدیبیہ کے گرد گھومتی، صلح حدیبیہ کو انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین قرار دیا جا رہا ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح حدیبیہ کی شکل میں ایک فتح مبین عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ معاف فرما دے جو کچھ بھی آپ کی خطائیں ہوئی ہیں پہلے یا جو بعد میں ہوگی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اتمام فرمائے آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو اللہ آپ کی رہنمائی کرے سیدھی راہ کی طرف، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آپ کی بڑی ہی قوت والی مدد۔ یہاں ذرا یہ علمی سا مسئلہ ہے کہ حضور کی کون سی خطائیں یا کون سے گناہ ہیں، تو اس میں اگرچہ اس وقت تو بحث کا موقع نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسانی تدبیر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور جو کچھ کرتے تھے، جو تدبیر بھی آپ نے کی ہے اقامت دین کے لیے، اور یہ ایک بڑی گمبھیر مہم تھی، تو اس میں ہر وقت لہجہ بہ لہجہ تو احکام نہیں آ رہے تھے، اگر تو یوں سمجھا جائے تو پھر حضور کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر تو آپ ایک مشین بن کر رہ جاتے ہیں کہ بٹن باہر سے دب رہا ہو اور مشین حرکت کر رہی ہے، یہ کوئی حضور کے لیے کوئی اعلیٰ مقام والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں حضور کا اپنا تدبر، حضور کی اپنی معاملہ فہمی، حضور کی اپنی دور اندیشی، حضور کی اپنی پلاننگ کو بڑا دخل، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی کمی کا رہ جانا، یہ بربنائے بشریت یہ بالکل قابل قیاس ہے۔ تو میں یہ مطلب سمجھتا ہوں اس آیہ مبارکہ کا کہ اس فتح مبین کے بعد اگر کہیں کسی اعتبار سے کوئی اسٹریٹجیکلی کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ تمام کمیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اس ایک واقعے سے یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ اتنا گمبھیر واقعہ ہے اور یہ اس تاریخ کے پورے رخ کو موڑ دینے میں اس قدر فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ اسی میں آتی ہے وہ آیت انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرم، اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور مبشر بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ اب خطاب ہے اہل ایمان سے، لے تو منو باللہ و رسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ تو عزرو ہو و تو اقترو ہو، اور اب یہ دو فعل جو آئے ہیں یہ تو آئے ہیں رسول کے لیے کہ رسول کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرتے رہو صبح شام۔ اس کے بعد بیعت کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ بیعت شجرہ جو ہے وہ تاریخ اسلامی کا بہت اہم واقعہ ہے، سیرت النبی کا بہت اہم واقعہ، بیعت رضوان اور بیعت شجرہ۔ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، وہ لوگ کہ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ بیعت اللہ سے کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہاں وہ مضمون جڑ جاتا ہے سورہ توبہ کی اس آیت کے ساتھ، بیع کے معنی ہے خرید و فروخت۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اصل میں جو خرید و فروخت ہے وہ اللہ اور بندے کے مابین ہے، کہ اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض۔ خریدار اللہ ہے، حضور نہیں ہے، اور جو بیچ رہے ہیں وہ اہل ایمان ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے مال فروخت کر رہے ہیں جنت کے لیے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے رسول وہ اس بیع کی تکمیل کر رہے ہیں، یہ بیعت در حقیقت اس کا مظہر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیعت ہے حقیقت میں اللہ کے ساتھ، لیکن یقیناً کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہوگی۔ انما یبایعون، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہ، فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، تو جو کوئی بھی اب خلاف ورزی کرے گا اپنی اس عہد کی اور بیعت کی، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ، اب دیکھیں یہاں پھر اللہ کا لفظ آیا، اور جس نے پورا کر دیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا، اس لیے کہ بیعت اصلا اللہ کے ساتھ، جان اور مال کا کھپانا اس کے لیے، فسیوتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اجر دینے والے بھی محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قیمت اللہ کو دینی ہے۔ اسی بیعت کا ذکر ہے پھر تیسرے رکوع کے شروع میں، وقت اب بالکل ختم ہو رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، راضی ہو گیا ہے اللہ اہل ایمان سے جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینت علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ تعالی نے ایک فتح قریب جو ہے وہ ان کو عطا فرما دی۔ یہ در حقیقت اب ایک پیش یوں سمجھیے کہ مقدمہ بننے والی شے تھی فتح مکہ کے لیے۔ اس وقت کی ایک بڑی حکمت بھی ہے جو اسی تیسرے رکوع میں بیان ہوئی ہے کہ اس وقت اللہ نے ہاتھ کیوں روک لیے، یہ صلح کیوں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکے میں کچھ ایسے ضعفاء موجود تھے اہل ایمان، جو ایمان کو لا چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان کے اندر مقدرت نہیں تھی سفر کرنے کی، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ضعفاء، کمزور، بیمار، خواتین۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں تھے، اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو کوئی عجب نہیں کہ وہ گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا اور تم ان کو بھی کچل دیتے۔ طاقت اس وقت مسلمانوں کی بہت تھی، 1400، جن میں سے ایک ایک جو ہے ہزار ہزار کے برابر، لیکن یہ کہ روکا۔ ہو الذی کف ایدیہم عنکم، وہی اللہ جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، و ایدیہکم عنہم، اور تمہارے ہاتھ ان سے۔ بے بطن مکہ تھا، مکے کی وادی میں، من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تمہیں ان پر فتح دے چکا تھا، یعنی جس طاقت کے ساتھ حضور گئے تھے وہ بالکل فیصلہ کن تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ جان رہا تھا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، اور ہدی کے جانور جو تھے وہ موجود تھے، یہ کعبے کے لیے جو جانور آئے تھے قربانی کے لیے، والهدي معكوفا، وہ رکے ہوئے تھے کہ اپنے مقام سے پہنچے. اب ہے وہ بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور مومن خواتین، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطعوہم، ہو سکتا ہے تم انہیں کچل ڈالتے، فتصیبکم منہم معرتا بغیر علم، اور نادانی میں لا علمی میں تم ان کے اوپر بھی ٹوٹ پڑتے. یہ ہے اصل سبب کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت روک دیا ہے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے. آخری رکوع سورہ مبارکہ کا بہت مشہور ہے، بہت اہم ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سفر حضور نے کیا تھا ایک خواب کی بنیاد پر کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. اب یہاں سے عمرہ کیے بغیر جانا پڑا، طے یہ ہوا کہ اگلے سال آئیے عمرے کے لیے. تو کچھ لوگوں کے دلوں میں جو اس سے ایک بے چینی پیدا ہوئی، اس کا اظہارہ کیا جا رہا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا بالکل سچا دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام، تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم، پورے انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، اور اپنے سروں کو مڈاتے ہوئے بھی اور تقصیر کرتے ہوئے بھی. لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے، اور اس نے تمہارے اس کے بعد فتح کو بالکل قریب رکھ دیا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدى اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ. اس کے بعد کی آیات آپ نے سب کو ترجمہ یاد ہوگا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان اس جماعت کی کیفیات کیا ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں. اور پھر اسی کی شرح سورہ حجرات ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، بارہا اس کا درس ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آیات کا تو اس وقت نہ تو اب وقت رہ گیا ہے اور نہ ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. کم سے کم یہ کہ جو میرے حلقہ درس میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں، سورہ حجرات کے معنی اور اس کے مفاہیم سے بخوبی واقف ہیں. اب یہ تین مدنی صورتیں ہیں جو ہم مسلسل 10 رکعتوں میں سنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.